الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو، ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ بلا شبہ یقیناً ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کے جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ بہترین صفات والی ایک امت پیدا فرمائی، صحابہ کرام کی اتنی اونچی صفات ہیں، اتنی اعلیٰ صفات ہیں کہ ہم اس سے آگے تصور نہیں کر سکتے، اور پھر ایک ایسے ماحول میں جہاں ساری دنیا میں شرک کا غلبہ تھا، کفر کا غلبہ تھا، اور عرب کے ماحول میں جہاں ایک دم ظلم کا ماحول تھا، بدامنی کا ماحول تھا، سب کے حقوق ایک دوسرے کے حقوق توڑے جا رہے تھے، کمزور کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، طاقتور کا راج تھا، ایک ایسے بہت ہی بگڑے ہوئے ماحول میں آپ نے کام شروع کیا، اور چونکہ آپ نے پوری قوت سے شرک کے خلاف آواز اٹھائی، اور مکے والوں نے 360 بت لا کے رکھ دیے تھے، تو مکے والے اور عرب والے آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ آپ پر ایمان لانے والے ایک ایک مرد اور عورت کی جان کے دشمن ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں یہ نیکی پھیلانے کی جو محنت چلائی، تو اس میں بھی سارے عرب کو متحد کر کے لوگوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا، تو انتہائی سخت ماحول سے گزرنا پڑ رہا تھا، ہر طرف دشمنی تھی، جان کا خطرہ تھا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہترین امت بنائی اور اسلام کو اتنی قوت سے پھیلایا کہ اس کے اثرات دن بدن دنیا میں بڑھتے چلے گئے، اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واعظ اور نصیحت سچائی کے اوپر، اخلاق کے اوپر، اچھی صفات کے اوپر کچھ واعظ و نصیحت کر کے بس کام ختم، یا یہ کہ افراد کو ذاتی طور پر عبادتوں کا عادی بنا کر کچھ اچھے موضوعات پہ بات کرنے کا عادی بنا کر آپ نے چھوڑ دیا ہو، اس طرح سے آپ نے کام نہیں کیا، اس طرح سے کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موتی بنا کے بکھیرنے کے بجائے موتیوں کی مالا بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، نیکوں کی طاقت بنائی آپ نے، نیکی کی طاقت بنائی آپ نے، اور جتنے ایمان والے ہیں سب کے دلوں کو آپ نے جوڑا۔ ایک طرف اللہ تعالی کے ساتھ بندہ کیسے باادب رہے یہ آپ سکھاتے رہے، دوسری طرف اپنے جیسے انسانوں کے بیچ میں اور ایمان والوں کے بیچ میں کیسا رہے، اس کو بھی پوری قوت سے سکھاتے رہے. آج ہم تک جو اسلام پھیلا ہے وہ اس وجہ سے بھی پھیلا ہے، آیا ہے کہ حضور نے امت بنائی تھی. اگر الگ الگ 10 لاکھ آدمی بھی الگ الگ بنا کے حضور الگ الگ چھوڑ دیتے تو یہاں تک اسلام نہیں آتا تھا. جیسے آپ جو ہے 10 لاکھ گردے بنا لیجئے، 10 لاکھ دل بنا لیجئے، 10 لاکھ ہاتھ پیر بنا لیجئے اور سب کو الگ رکھ دیجئے تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. لیکن اگر آپ گردہ دل سب کو جوڑ کے ایک جسم بنائیے تو ایک زندہ انسان وجود میں آئے گا، وہ کچھ کرے گا. بکھرے ہوئے نیک لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جب وہ جڑ کر ایک جسم بن جاتے ہیں تو پھر وہ ایمان کی، دین کی طاقت بنتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت زور اس بات پر ہے کہ تم امت بن کر جیو. تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، سب بھائی بھائی بن جاؤ. تو آپ کے پاس آنے والے مختلف قبیلوں کے لوگ تھے اور اس زمانے میں قبیلوں میں آپس میں کافی دشمنیاں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی عرب میں. تو پہلے سے ان میں بہت دشمنیاں تھی اور مختلف زبان والے بھی آپ کے پاس جمع ہوئے، مختلف رنگوں والے بھی آپ کے پاس آ کے جمع ہوئے. ان کو پہلے سے لڑنے کی، آپس میں ٹوٹے ہوئے رہنے کی عادت تھی، ان لوگوں کو انتقام کا مزاج تھا. جو لوگ آپ کے پاس آ کے جمع ہوئے ان لوگوں کو باپ دادا پہ بہت فخر کرنے کی عادت تھی، دوسروں سے جڑنے کی عادت نہیں تھی، دوسروں کو ماننے کی عادت نہیں تھی، قبائلی عصبیتیں تھیں. لیکن حضور پاک نے سب کو پاک کر دیا ان سب چیزوں سے، پوری عصبیتوں سے، فخر سے، غرور سے. اب کوئی بھی اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا حامی نہیں رہا. جو بھی آپ سے جڑے مدینے میں، پھر اپنی رنگ کا حامی، اپنی نسل کا حامی، اپنی زبان کا حامی، اپنے قبیلے کا حامی کوئی نہیں رہا. سب کے سب ایک دل ہو گئے، ایک جان ہو گئے، اور سب کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے حکم پہ ہوتی تھی. جو اللہ رسول کا حکم ہوتا اس پہ سب حرکت میں آتے تھے. تو حضور پاک نے جس طرح سے بکھری ہوئی قوم کو ایک جان کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ قرآن مجید میں یاد کیا ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. اے اللہ نے تم پر یہ بڑی نعمت کی، اس کو یاد کرو کہ تم پہلے دشمن تھے، سب قبیلہ قبیلہ دشمن، اس کے بتون، اندر کے خاندانوں میں دشمنی. فألف بین قلوبکم، تم سب کے دلوں کو ایک دم جوڑ دیا. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے. تو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان فرمایا. تو پھر ایسا ایک ماحول حضور نے بنایا آپسی محبتوں کا، ایمان کی محبت اور ایمان والوں کی محبت. ایمان کی اہمیت، ہر ایمان والے کی اہمیت، کسی کی نظر پھر اپنی اولاد پہ نہیں تھی کہ میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد دوسروں سے آگے بڑھ جائے، میری اولاد ہی سب کچھ ترقی کرے، میرا پورا پیسہ میری اولاد کے لیے، میری پوری محنت اولاد کے لیے، ایسا نہیں تھا. کسی کی نظر اپنی جائیداد پہ نہیں تھی کہ میری پراپرٹی ہی بڑھتی چلی جائے، میرا سرمایہ بڑھتا چلا جائے. کسی کی نظر اپنے مفاد پہ نہیں تھی کہ کیا کروں کہ میرا فائدہ ہو جائے، کب کیا کروں کہ میرا فائدہ ہو جائے. یہ ذہنیت ہی بالکل ختم ہو گئی تھی. سب کی نظر یہ رہتی تھی کہ سب ایک ہی خاندان ہے، فائدہ سب کا ہو، ترقی سب کی ہو، سب پہ نظر، اپنے کو کوئی الگ کر کے سوچتا ہی نہیں تھا. جیسے جسم میں کبھی بھی ہاتھ اپنی الگ نہیں سوچتا، پاؤں اپنی الگ نہیں سوچتا، آنکھ اپنی الگ نہیں سوچتی، سب مل کر سب کا سوچتے. ایک ایسی امت اللہ کے نبی نے بتائی، اور اسی جسم کی مثال حضور نے فرمائی. جو عملاً جو حضور نے امت بنائی اس کی مثال جسم سے ہی دی. مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد، فرمایا کہ پورے ایمان والوں کی مثال کیسی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کیسی محبت ہے، اور تراہم ایک دوسرے کے حال پہ کیسا ترس کھاتے ہیں، اور تعاطفیم ایک دوسرے کے حالات پر کتنی نظر رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا. فرمایا ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا لہ عضو، کہ جس کے ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تدعا لہ سائر الجسد، تو اس کا ساتھ دینے کے لیے پورا جسم لبیک کہتا ہے، پورا جسم اس عضو کا ساتھ دیتا ہے. بالسحری، جاگنے میں، والحما، بخار میں. پیر کو چوٹ آ گئی تو یہ نہیں کہ پیر ہی میں بخار آیا، پیر ہی رات بھر جاگ رہا ہے باقی بدن سو رہا ہے، ایسا نہیں. لگا مار پیر میں لیکن بخار پورے بدن پہ آیا، پورا بدن جاگ رہا ہے. حضور نے یہ مثال دی، یہ اس طرح تم کو جینا ہے، اس طرح تم کو رہنا ہے. اس وجہ سے حال یہ تھا کہ اتنی بڑی امت میں کسی ایک آدمی کو بھی چوٹ آتی تو پوری امت ہل جاتی تھی، ایک کا قتل ہوتا تو پوری امت ہل جاتی تھی. اب ہم جیسا حال نہیں کہ لاکھوں کٹ کے مر رہے ہیں تو ہمارے کھانے میں ایک نوالے کا فرق نہیں آ رہا. قتل عام اگر کہیں ہو جائے مسلمانوں کا، اس دن کے ہمارے کھانے میں کوئی فرق نہیں آتا، سونے میں فرق نہیں آتا، ہنسنے میں فرق نہیں آتا. جیسے مردہ ہے اس کا ایک جسم کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دو تو دوسرے ہاتھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کے نبی نے جو امت بنائی، وہ ایک کو بھی کچھ ہو جائے تو پوری امت ہل جاتی تھی. جو بھی ایمان قبول کرتا، حضور نے حکم دیا تھا کہ پورے عرب سے وہ سب مدینہ آ جائیں. ابھی چھوٹی سی بستی تھی، اس میں کہاں کہاں سے لوگ آ کے بس رہے تھے. وہ بزنس کا سینٹر بھی نہیں تھا مدینہ، صرف کھیتی کا علاقہ تھا. اب کھیتی کی زمین تو راتوں رات بڑھتی نہیں ہے، جتنی زمین ہے اتنی رہے گی، باغ میں جتنے درخت ہیں اتنے ہی رہیں گے، کھانے والے بڑھ رہے ہیں لیکن کھیتی اتنی ہی جگہ پہ ہو رہی ہے. اور پورے عالم سے جو بھی ایمان لا رہا سب کو حکم تھا کہ آ جاؤ آ جاؤ. جب اتنے لوگ ایک جگہ آ جائیں گے تو پھر کیسے سنبھالیں گے؟ سب کو اپنے کھانے میں سے دینا پڑ رہا تھا، اپنے پیسے میں سے دینا پڑ رہا تھا، اپنے کھیت میں سے دینا پڑ رہا تھا. تو ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنا دیا تھا کہ سارے لوگ آ رہے ہیں تو گرم جوشی سے صحابہ استقبال کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. آج مسلمان ملکوں کا حال کیا ہے، پورے سرحد بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں آنا ہمارے پاس. کوئی مسلمان ہو کافر ہو، کتنا مظلوم ہو کیا ہے، اس کو گولیاں مار کے کشتیاں ڈبو دیں گے مگر ہمارے علاقے میں نہیں آنا. نام بڑے اسلام کے، کون سا ملک ہے جو مسلمانوں کو قبول کر رہا ہے؟ کہ بین الاقوامی قانون جو بنایا ہے کافروں نے، کیا وہ ہمارے لیے ہے؟ کیا ہم اس قانون کے پابند ہیں؟ کافروں نے خود غرضی سکھائی، سب خود غرض ہو گئے. میں ایرانی ہوں تو تورانی ہے، تو سعودی ہے، تو فلاں ہے، امت کو کاٹ دیا. بس میں، میرا ملک، میرا خاندان، میرا علاقہ. حضور نے جو مزاج بنایا، آنے والوں کا ایسا استقبال جو بھی آ رہا ہے. گھر والے بھوکے رہ جائیں گے مگر جو اسلام قبول کر کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو خوشی سے قبول کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ بار بار آتا ہے تذکروں میں، قرآن پاک میں اللہ نے خاص تعریف کی ہے کہ ایسے ہی جب باہر سے ایک مہاجر آئے حضور کے پاس آئے، حضور نے پوچھا کون لے جائیں گے بھائی ان کو گھر، تو ابو طلحہ انصاری وہ ان کو گھر لے کے آئے مہمان بنا کے. گھر میں آنے کے بعد شام کا کھانا تھا، بیوی سے پوچھا کیا کیسا حال ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ بس اتنا ہے، میرے اور آپ کے کھانے کے لیے تو نہیں ہے آج کھانا، بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اس کے بعد ہم لوگ سب بیٹھ جائیں گے دسترخوان پہ، کھانا رکھ دینا، مگر وہ کھانا اتنا ہے کہ مہمان کا ہی پیٹ بھر سکتا ہے، ہمارا تو نہیں بھر سکتا، اس لیے تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑے ہو کے چراغ بجھا دینا، اس کے بعد ہم دونوں ایسے ہی منہ چلاتے رہیں گے کہ وہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. اس طرح سے بچوں کو بھوکا سلا دیا، میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے، آنے والے مسلمان کا پیٹ بھر دیا. یہ ہر صحابی کا مزاج تھا، ایمان والوں کی ایسی محبت، آنے والوں کی ایسی محبت. اور بھائی بھائی بنا دیا تھا آپ نے، جو بھی باہر سے آ رہے ہیں ان کو مدینے والوں کا بھائی بنا دیا. بھائی بنا دیا تو انہوں نے ایسا نبھایا جیسے سگا بھائی نبھاتا ہے، اپنی ہر چیز میں شریک کیا، اپنی جائیداد میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی میں، اپنے پیسے میں، برابر کا برابر ان کو حصہ دیا. کیا میرے دوستو یہ اسلام نہیں ہے کیا؟ اسلام صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہے کیا؟ صرف ٹوپیاں پہننے کا نام ہے اسلام؟ صرف مخصوص قسم کی باتیں کرنے کا اسلام ہے؟ ایسا اسلام ہوتا تو کبھی کے ختم ہو جاتا تھا، یہاں تک نہیں آتا تھا. حضور نے سب کو ایک جسم بنایا. اپنے مسلمان بھائی پر پیسہ خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، اپنی زندگی لگانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پہلا جو جمعہ تاریخ میں ہوا ہے، سب سے پہلا جمعہ، وہ یہی امت بنانے کا جمعہ تھا. مدینہ آتے ہی، اس سے پہلے تو دنیا میں جمعہ تھا ہی نہیں، پہلا جو جمعہ تھا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا، اے ایمان والو کیا کرو تم؟ افشو السلام، ایک دوسرے کو محبت بھری دعائیں دینے کا ماحول بناؤ. سلام کیا ہے؟ ایک بہت کامل دعا ہے، پیار بھری. منہ سے ایک دوسرے کے لیے دعائیں نکلتی رہیں. آج 20-20 سال سے ایک مسجد میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، تنہائی میں کبھی دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہیں. افشو السلام، پورے ایمان والے ایک دوسرے کے واسطے دعائیں کرو. دعا کب نکلتی ہے؟ جب دل میں محبت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے تو نکلتی ہے. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ. پورا ایک باب ہے، ابھی میں سیرت کی کتاب پڑھ کے آ رہا ہوں، صحابہ کی کیسی کیسی دعوتیں ہوتی تھی ایمان کے رشتے پہ. اس وقت موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے. آج ہمارے پاس دعوتیں ہوتی ہیں تو صرف اپنی شان اور شوکت کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، اپنی بیٹی کی شادی، اپنا جھنڈا بلند کرنے کی. اور اس سے محبت معاشرے میں نہیں پیدا ہوتی، اس سے مال کی مسابقت پیدا ہوتی ہے، اس سے دکھاوے کی مسابقت پیدا ہوتی ہے. اور روزانہ اپنے ایمان والوں کو دسترخوان پہ بلانے کا رواج ہی نہیں. کتنے مسلی ہیں جو اپنے نماز کے ساتھیوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ بلا کے کھانا کھلاتے ہو؟ پھر اخوت کیسے وجود میں آئے گی؟ صرف باتیں کرنے سے، ایمان والے بھائی 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 بولنے سے تھوڑی بھائی بھائی بنتے ہیں. کچھ انویسٹ کرنے سے رشتہ بنتا ہے. ماں اپنے بچوں پہ زندگی لگاتی ہے تو ماں میں بھی بچوں کا پیار آتا ہے، بچوں میں بھی ماں کا پیار آتا ہے. جب ایک دوسرے پہ نہ وقت لگے گا، نہ پیسہ لگے گا، تو پھر محبت کیسے آئے گی؟ تو صحابہ کرام کی تو پہلی جو تقریر تھی، افشو السلام، اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ ایک دوسروں کو، دعوتیں کرو خوب ایک دوسرے کی. وصل الارحام، اور جتنے رشتے ناتے ہیں وہ سب مضبوط کرو، اپنے اپنے رشتے. وصلوا باللیل، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی رشتہ بناؤ اپنا. والناس نیام، جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو تم اللہ سے اپنا رشتہ بناؤ. تدخل الجنت بسلام، تم سکون سے جنت میں چلے جاؤ گے یہ کام کرو. اس میں اللہ سے رشتہ بنانے کا تو جملہ ایک ہی ہے، لیکن آپس میں رشتہ بنانے کے جملے تین ہیں، افشو السلام، اطعم الطعام، وصل الارحام. ہمارے پاس ایمان والوں کے جڑنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، محبتوں کو بڑھانے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس طرح سے ہم دین پہ چل سکیں گے. نہیں چل سکتے کبھی دین پہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے سلام کے فضائل بیان کیے، اس کو خوب رواج دیا. مصافحے کے فضائل بیان کیے کہ جب بھی دو ایمان والے آئیں سلام بھی کریں، جو پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے. پھر مصافحہ بھی کریں، اور مصافحے کے بارے میں فرمایا کہ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں دونوں کے. ہماری آپس کی محبت ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا صابن ہے. گناہوں کو دور کرنا ہے، محبتیں کرو آپس میں. ہم آپس میں سچی محبت کریں گے، اللہ ہم کو اٹھا کے دوزخ میں تھوڑی ڈالیں گے، گناہ معاف کر دیں گے. ارے یہ محبت والے، میں بھی محبت کروں گا. جو دوسروں پہ رحم کھاتا ہے، جو دوسروں سے زندگی بھر محبت کرتا ہے ایمان کے رشتے پہ، اللہ اس کو کیسے عذاب دیں گے؟ تو فرما مسافہ کرو، گناہ جھڑ جاتے ہیں، معانقہ کرو، فرما صرف مسافہ ہی نہیں معانقہ کرو، دل سے دل ملاؤ، ماحول بنایا. اب ساری دنیا سیکھ گئی بعد میں، مگر پہلے سب میں نہیں تھا، دیکھ دیکھ کے ہمارا سیکھا ہے دوسری دنیا، ورنہ لوگ وحشیوں کی طرح الگ الگ جیتے تھے. اور فرمایا کسی کو چھینک آ گئی، تو چھینک آئی تو تم فوراً بولو یرحمک اللہ، اس کے الحمدللہ کا ساتھ دو. یہ جوڑ ہے دلوں کا، ایک دوسرے کی طرف مسلسل توجہ دلا رہے. چھینک بھی آ رہی ہے تو اس کی طرف متوجہ، کوئی بیمار ہو رہا ہے تو جاؤ عیادت کرو، 70,000 فرشتے پھر تمہارے لیے دعا کریں گے رات تک. عیادت کرو ایک دوسرے کی، کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازوں میں جاؤ، اگر جنازہ پڑھو گے تو ایک قیرات ثواب ہے، اور اگر تدفین میں شامل ہو جاؤ تو دو قیرات ثواب ہے، اور قیرات کا بہت بڑا ثواب تشریف فرمائی. جنازے میں جانے کی فضیلت، اور دعوتیں قبول کرنے، کوئی مسلمان دعوت دے تو قبول کرو، مگر یہ آج کل کی شادیوں کی دعوت تو قبول کرنا نہیں، جائز نہیں ہے. جس میں بھی دکھاوا نظر آیا وہ دعوت میں جانا جائز نہیں ہے، اس سے تو معاشرے میں دکھاوا بڑھے گا، فضول خرچی بڑھے گی، بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھیے، چاہے 1,000 آپ کو جھوٹے علماء اس کے جائز ہونے کی بات کہیں، اس موضوع پہ بہت غلطی ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا ہر وہ دعوت جس میں دکھاوا ہے حرام ہے، اس سے دکھاوا پھیلے گا. صحابہ کی دعوتیں محبت کی، چھوٹی چھوٹی روز کی دعوتیں تھی، وہ ایمان کے رشتے کی دعوت تھی، وہ اپنی شان دکھانے کی دعوت نہیں تھی، وہ اپنے بیٹے بیٹے کی شادی نہیں تھی، وہ ایمان کی دعوتیں ہوتی تھی. اس کے لیے دعوتیں قبول کرو، اس سے امت پناہ پیدا ہوتا ہے. اور ہدیے دینے کی تلقین کی، تحاد و تحابون. اب کتنے ہیں مسجد کے مسلی، اب جمعے کے مسلی، آپ لوگ کتنے ایک دوسرے کو اب تک تحفے دیے؟ وہی دکھاوے کے، شان و شوکت کے، رسم و رواج کے تحفے، حقیقی خلوص کے تحفے کا. جمعہ کی دوستیاں کتنی ہے، حضور کے زمانے میں جمعہ کی دوستیاں ہوتی تھی، جمعہ کے آنے والوں میں دوستی ہوتی تھی، آس پاس کے گھروں والے ان کی میزبانی کرتے تھے، ایک عید ہوتی تھی جمعہ کی نماز. اور کسی کی خوشی ہو رہی مسلمان کے گھر میں تو مبارکباد دینا، کسی کے ہاں غم ہی ہو رہی ہے تو تسلی دینا. اور سکھایا کہ حضور نے غم گساری کی زندگی گزار کرو، ایک دوسرے کا غم معلوم کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات معلوم کرنا، اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا. یہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد پورے محلے کے تمام ضرورتوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے. حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ہر گھر کی روزانہ رپورٹ ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا، اور ضرورتیں مسجد کے لوگ پورا کرتے تھے. ایک ماحول تھا مسجد کے ذریعے سے پورے محلے کو سنبھالا جاتا تھا، دکھیوں کو، پریشانوں کو، معذوروں کو، غمگینوں کو سنبھالا جاتا تھا. اس سے امت جڑتی ہے، آپس میں محبت نہیں، خلوص نہیں، خالی بیان سنو آؤ، اجتماع کریں گے آؤ. عام پوری امت میں جو ماحول ہے نا، دین کا مطلب ہم لوگ خالی دینی بات کے لیے بلاتے ہیں، وہاں جلسہ، یہاں جلسہ، یہاں جلسہ، وہاں جلسہ. ارے زندگی سے کٹے ہوئے یہ جلسے کیا فائدہ دیں گے؟ امت کو جوڑو، امت کے غم، فکر، ہر چیز کی مل کے فکر کرو تو امت بنے گی. جلسوں میں صرف تقریریں ہوں گی. ایسا نظام حضور نے قائم کیا کہ ایک دوسرے کی مسجد سے غم گساری ہوتی تھی. کسی گھر میں بوڑھے ہیں، پانی لانا ہے، 12 کلومیٹر پانی تھا، مدینے میں دور تھا، پانی کون لائے گا؟ مسجد میں مشورہ ہوتا تھا. پلا گھر میں بیمار ہے اور اس علاج والے نہیں ہے، کون لے جائے گا؟ مسجد میں مشورہ ہوتا تھا. پھر ایک وقت آیا ہے عمر کے زمانے میں، محلے کے ایک ایک بچے کا وظیفہ، کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا مہینے بھر کا خرچ مسجد سے جاری ہوتا تھا. اب امت مسجد سے نہیں جڑے گی تو کس سے جڑے گی؟ یہ سب زندگی کے سب مسائل ہم سب چھوڑ کے دین کو ہم نے واز بیان بنا دیا، حقیقت سے کاٹ کے رکھ دیا. اور حضور نے سکھایا کہ کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھو تو سکون سے نہیں بیٹھنا تم. میں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمو، نہ تو خود اس کا حق تلفی کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، ولا یخذلہ، نہ کوئی دوسرا اس کا حق مار رہا ہے، اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان مجبور ہو گیا ہے، اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتا مسلمان۔ من نفس قربتم من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامہ، ترغیب دی کہ قیامت کا تو بہت ڈر تھا صحابہ کو، روزانہ راتوں میں آخرت کی آیتیں پڑھ کے روتے رہتے تھے، تو حضور نے سکھایا وہ آخرت کا جو عذاب ہے، قیامت کا جو نفسہ نفسی کا عالم ہے، اس دن کی مصیبت سے بچنا ہو تو یہاں کسی مسلمان کی مصیبت دور کرو، یہاں کسی ایک کی مصیبت یہاں دور کرو گی تو حشر کے میدان میں تمہاری مصیبت دور ہوگی، وہاں بچنے کا طریقہ یہاں کام کرو۔ فرمایا ایک دوسرے کی عزت چھپاؤ، ایک دوسرے کی عزت گھٹاؤ مت، نکالو مت۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کہ آج دنیا میں کسی دوسرے کا عیب چھپاؤ گے، اس کی عزت بچا کے رکھو گے مسلمان کی، اللہ کل قیامت میں تمہاری عزت بچا کے رکھیں گے۔ اس وقت چونکہ ہر ایک کو آخرت کی فکر تھی، تو آخرت کی فکر کو دنیا سے جوڑ کے بیان کر رہے ہو، جب اس دن بے عزت ہونے سے بچنا ہے تو یہاں لوگوں کے عیب چھپاؤ، کہ عیب بولنے سے امت ٹوٹ جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ عیب کس میں نہیں ہے؟ یہ فرشتوں کی دنیا ہے کیا؟ یہ انسانوں کی دنیا ہے، عیب والوں ہی کی دنیا ہے۔ عیب بولنے سے دل ٹوٹتے ہیں، عیب بولنے سے عیب پھیلتے ہیں، گناہوں کے تذکروں سے گناہ کم نہیں ہوتے، گناہ پھیلتے ہیں اس سے۔ اور کسی ایمان والی کی ضرورت پوری کرنے کو اللہ تعالی سے قربت کا بہت زبردست ذریعہ اس نے بتایا کہ اللہ سے قریب ہونا ہے تو کسی مسلمان کے کام آؤ جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچازاد بھائی ہیں، اور حبر الامہ، علم کے سمندر کہے جاتے تھے، بہت بڑا مقام ان کا تفسیر میں۔ وہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ایک آدمی آ کے بازو بیٹھا ہے، چہرے سے ان کو پتا چلا کہ کچھ پریشان ہے، اس نے کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے خود متوجہ کر کے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں ایک مسئلہ ہو گیا، دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی معاملہ تھا، اس میں حصہ لیا تھا، اس کی پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہو، میں کچھ کام آ سکتا ہوں؟ تو کہا ہاں، آپ کی سفارش سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آپ اگر بات کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ فوراً اعتکاف میں سے اٹھ کے جا کے مسجد سے نکلنے لگے۔ اب مسجد نبوی میں کوئی ایک نماز پڑھے تو 50 نمازوں کا ثواب ہے، ایک دن کا اعتکاف وہ 50 دن کا اعتکاف ہے۔ مسجد کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب اعتکاف کر رہے ہیں، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب اٹھ کے جا کے چپل پہننے لگے تو اس نے یاد دلایا کہ آپ حضرت، آپ اعتکاف میں، اتنا فضیلت والا اعتکاف یاد دلایا۔ تو کہا کچھ نہیں ہوگا، اور حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے، اس قبر والے نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی، کچھ عرصے پہلے ہی تو کہا ہے، یہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر کسی مسلمان کا کام کرو گے، کوئی ایک کام کرو گے تو 10 سال اعتکاف سے افضل ہے، حضور نے فرمایا۔ اب ہم لوگوں کے پاس پورا دین کا مطلب خالی نماز روزہ عبادت تلاوت ہی رہ گیا، حالانکہ اس میں بھی بہت کم ہے، یہ نہیں کہ بہت کر رہے ہیں، لیکن 10 سال کا اعتکاف ایک طرف، ایک آدمی کی سفارش کے لیے جانا ایک طرف۔ ایسا نہیں کہ کوئی جاہل آدمی کر رہا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں وہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، سب معلوم ہے ان کو، کس چیز کی کتنی عظمت ہے معلوم ہے ان کو۔ البتہ وہ اعتکاف نفل اعتکاف تھا۔ حضور نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف کرنے سے آدمی اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندق اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں، اور ایک ایک خندق جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑی ہوگی۔ ایک دن کے اعتکاف کا اتنا ثواب ہے، تو 10 سال کے اعتکاف کا کیا ثواب ہوگا؟ اور اس سے افضل ہے کسی ایمان والے کی ضرورت میں کام آنا۔ آج یہ امت یہ دین سمجھی ہوتی تو دنیا میں ایسے ہلکے نہیں ہوتے تھے، ایسے ذلیل نہیں ہوتے تھے۔ اتنے کروڑ اس ملک میں، 15-20 کروڑ ہے، 15 لاکھ بھی ہوتے تو سب کے دلوں پہ چھائے ہوئے ہوتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے بن کے اس کو دینداری سمجھ رہے ہیں۔ ایک بنو ایک، وہ ہے دینداری، اس میں ایمان کی عزت ہے، عظمت ہے۔ حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیسا رشتہ ہے جیسے دیوار میں اینٹوں کا رشتہ ہے، کوئی اینٹ بھی الگ نہیں ہے، ہر اینٹ دوسرے کو پکڑی ہوئی ہے، دوسری اینٹ اس کو پکڑی ہوئی ہے، ہر اینٹ کے اطراف چار پانچ اینٹیں اس کو پکڑی ہوئی ہیں، اس طرح پکڑے ہوئے رہنا ہے ایک دوسرے کو، الگ 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 نہیں، ہم الگ الگ آدمی الگ الگ ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ شیطان ہے، ہم میں سے جو بھی الگ الگ رہے ہیں سب کے ساتھ شیطان گھسا ہوا ہے اندر، وہ شیطان کے طریقے پہ ہو لوگ، شیطان ان کا رہبر ہے، مومن ایک الگ الگ نہیں رہتے، متحد رہتے ہیں، جڑے ہوئے رہتے ہیں، یہ جو جڑے ہوئے تھے اس سے طاقت آئی تھی، جڑے ہوئے نہیں تھے تو یہ پورا جو عرب دشمن ہو گیا تھا، پھر چھٹی ہجری میں جب آپ نے اطراف کے پورے بادشاہوں کو سپر پاورز کو بھی اسلام کا خط لکھ دیا تھا اور فرما مانو گے تو بچو گے، اسلم تسلم، بچنا ہے تو اسلام قبول کرو، جب بڑے بڑے شہنشاہوں کو آپ نے خط بھیج دیا تو پوری اطراف کی بادشاہتیں بھی دشمن ہو گئی تھی، یہ پورے دشمنوں کے بیچ میں ایک شہر ہے صرف مدینہ، ایک شہر، ایک شہر جو ڈٹا، کیسے ڈٹا؟ اس لیے کہ یہ سب متحد تھے، متحد رہنے سے ہمت آئی تھی، جب کوئی آدمی اکیلا ہوتا ہے تو بہت کمزور پڑتا ہے اپنی نگاہ میں، جب اس کے آٹھ دس کچھ دوست ہیں تو اس کی ہمت ساری دنیا سے ٹکرا جانے کی ہو جاتی ہے، وہ ہے اتحاد کی طاقت، خلوص کی طاقت، تو حضور نے صحابہ کو ایک کر دیا تھا، اس وجہ سے روم و ایران کسی سے ڈرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں جنگ میں جا کے مر جاؤں گا تو میرے بچے کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، میں دین کے لیے اتنا وقت دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، ایک پل کے لیے نہیں سوچتا تھا، اس لیے کہ اس کے بیوی بچوں کا خیال کرنے والے اس سے زیادہ خیال کرنے والے تھے سب، اس کے جینے مرنے سے بچوں پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، گھر کی زندگی پہ کوئی فرق کرنے والا نہیں تھا، الحمدللہ اس دور میں بھی مصر میں اخوان کے اندر ایسا ماحول محبت کا بنایا ہے اخوان نے کہ دس دس سال لے جا کے گھر والے کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بیوی بچوں کو کسی چیز میں فرق نہیں ہوا، دودھ جہاں سے آتا ہے وہیں سے وہاں سے آتا ہے روزانہ، ہر ضرورت باپ گھر میں تھا تو جیسی پوری ہوتی تھی، جیل میں ہے دس سال سے تو بھی بیوی بچوں میں فرق نہیں ہوتا، الحمدللہ آج بھی اخوت کا نمونہ قائم کیے ہوئے، دسیوں بار قتل عام ہوا ہے مگر ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ متحد ہے، ایمانی رشتہ ہے وہاں، اللہ اکبر، تو آج جو مسلمانوں کو اپنی ذاتی زندگی میں جو ہلکا پن ہے، آدمی کمزور محسوس کر رہا ہے ایک ایک مسلمان، اور جو اجتماعی طور پہ ہم دوسری قوموں کے بیچ میں جو ذلیل ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھائی چارہ تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا، وہ روشنی ہماری وہ ختم ہو گئی، لو مدھم پڑ گئی، جس کی وجہ سے کسی کو مصیبت آ جائے بس گردن اچکاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کوئی پریشانی میں مال بولا فلاں محلے میں بھی فلاں پریشان ہے، فلاں گھر ٹوٹ رہا ہے، فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا بس کاندھے، کیوں اپنے کو جانا ہے، اپن تو بزی ہے صاحب، یہ جو ایک دوسرے کی مصیبت سے لاپرواہ ہو گئے، اس کی وجہ سے سب اکیلے ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اب ذاتی زندگی میں بھی قوموں کے بیچ میں بھی ہمارا وزن ختم ہو گیا، حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان ہرگز چپ نہیں رہ سکتا، دوسرے کا کوئی حق مار رہا ہے دوسرا مسلمان چپ رہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا کرے گا تو اللہ کی لعنت اس پہ پڑے گی، مظلوم کا دفاع کرنا مسلمان کا فرض ہے، سب مسلمان اگر ایک دوسرے کے حق کا دفاع کرتے تو کیسے مضبوط رہتے تھے، کوئی ہمارا حق تلفی کر سکتا تھا، اور کتنی مظلوم کی مدد کرنے کی کتنی اہمیت بتائی حضور نے، کہ حضور نے فرمایا کوئی کسی مظلوم کو حق دلانے کے لیے کوئی اس کا حق مار رہا ہے، وہ یہاں دنیا کے راستے پہ چل کے جائے گا تو حشر کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر کے جو پل ہے پل صراط پہ اس کے قدموں کو جمائیں گے، تم دنیا میں ظلم سے ایک کو بچانے کے لیے گئے تھے، آج اس طرح سے ہم مظلوموں کی مدد کرنے والے بن گئے، امت کے پریشان حالوں کی مدد کرنے کی عادت پڑ گئی، تو ہمارے فرقہ پرست چاہے لاکھوں فساد کرائیں یہاں پر امت پہ فرق نہیں پڑے گا، بچانے والے ہاتھ رہیں گے، مدد کرنے والے پاؤں رہیں گے تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور اگر ہمدردی کا ماحول امت میں نہیں رہے گا، بچانے کا ایک دوسرے کے درد کو، تو وہ کاٹتے چلے جائیں گے اور ہم کو احساس ہی نہیں ہوگا، تو سب کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، تب لاکھوں کی تعداد میں ہندو ہو جائیں گے. دیکھیے ابھی کیا ہونے والا ہے. جتنا جلدی ایک دوسرے کے ہمدردی کا ماحول بنانا ہے بنا لینا ہے، ورنہ پھر کیا کیا ہونے والا ہے اللہ بچائے اس سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے آداب بتائے، کیسے مل جل کے رہنا ہے، باریک بات ایک ایک بات سمجھائی حضور نے، کس طرح سے محبتوں کو قائم رکھنا ہے، دلی رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تو مدد کرو، اس کو ظلم سے بچاؤ، وہ اس کی مدد ہے، اس کو سمجھاؤ. وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اس کا حق دلاؤ، وہ اس کی مدد ہے. اور کہیں مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو جا کے اس کو دور کرو. علمی مسائل میں اختلاف ہے تو سنجیدگی سے سمجھا لینا چاہیے، علمی اختلاف ہوتا ہی ہے. علمی اختلاف کی وجہ سے ذبح کرو قتل کرو کیسے بول سکتے ہیں؟ علمی اختلاف تو ہوتا ہی ہے. علمی اختلاف تنہائیوں میں بولنے کے لیے ہوتا ہے، مجموعوں میں جمعہ کے خطبات میں لڑانے کے لیے علمی اختلاف نہیں ہے. سخت وعید ہے اور ہمارے پورے اکابر علماء نے بیان کیا ہے اختلافی موضوعات مجموعوں میں نہیں، اس کی جگہ الگ ہے. اللہ وہ ایسی ساری برائیاں جس سے امت کے دل ٹوٹتے ہیں، تفصیل سے اس کو حضور نے سکھایا کہ بھئی یہ برائی سے دل ٹوٹتے ہیں، یہ برائی سے، جس کو لوگ بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں بظاہر، لیکن اس سے امت ٹوٹتی ہے، اس سے دل ٹوٹتے ہیں. اللہ کے نبی نے سختی سے اس کو روکا. تو بزرگوں دوستو، بہت ساری حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، ایک مستقل کتاب ہے، اس کے اوپر لکھی جا سکتی ہے. حضور نے امت کو جوڑنے کے لیے جو کہا ہے، تو ملک کے جو موجودہ حالات بن رہے ہیں، اکثر لوگوں کو توجہ ہی نہیں اس کی طرف، ہر طرف سے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں. ابھی فرقہ پرستوں کا پلان اور تھوڑے دن انتظار کا ہے، اس وجہ سے وہ خود کنٹرول کر رہے ہیں، ورنہ جب ان کے حساب سے انتظار کا وقت ختم ہو جائے گا تو قتل عام کے لیے لاکھوں لوگوں کو ٹریننگ دے کے رکھا ہوا ہے، اور ہر محکمے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر ہم کو پکڑنے کا پورا نظام بنا ہوا ہے، پورا انتظام پورا ہو کر ہے. ان حالات کا تقاضا اکیلے اکیلے جینے کا نہیں ہے، بہت جی لیے اب تک، اللہ نے بہت اب تک مہلت دی ہے. اب وہ جو حضور کا جو انداز تھا، وہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں جلدی سے جلدی بھائی چارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسجد مسجد دلوں کو جوڑنے کا ماحول بنے، سب ایک دوسرے کے گھریلو حالات سے واقفیت رکھیں، عادت پڑے غم خاری کی. اب کیا ہے، میں میرے بچے، میں میرے بچے، نہیں، میں میری امت. ہر مسلمان کا یہ مزاج بنانا ہے، مسجد مسجد کے بھائی پورے مسلمانوں کی فکر کرنا ہے. اب ایک ساتھ 1000 کی فکر تھوڑی کر سکتے ہیں، 10-10, 20-20 کی جوڑیاں بنا کے اس میں مشق کرنا ہے. حضور بھی یہ جو پوری جو اخوت پھیلائے تھے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنائے تھے حضور، اس لیے کہ مشق کچھ لوگوں میں ہی ہو سکتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جلدی سے جلدی اخوت، یہ جو حدیثیں ہیں اس پہ عمل کب ہوگا، گروپ چھوٹے چھوٹے بنا کے یہ سب عمل کرنا ہے، دکھ درد میں حصہ لینا، ہر چیز میں جو حصہ لینا ہے پریکٹس کریں گے تو وجود میں آئیں گے. اور پوری امت میں خدمت کا مزاج ڈالنا ہے، ہر مسلمان امت کا خادم رہے، طے کر لے آدمی، اپنی عادت بنا لے کہ ہر ہفتہ میرے 8 گھنٹے، میرے 6 گھنٹے، میرے 4 گھنٹے مسلمانوں کے غریبوں میں گزریں گے، اور اپنی اپنی فیلڈ کے لوگوں میں جا کر میں دین کو، مسلمانوں کو مضبوط، عادت ڈال لے آدمی. ہر مسلمان چند گھنٹے اس کو ضرور نکالنے ہیں امت کو مضبوط کرنے کے لیے، تعلقات کو پھیلانے کے واسطے. اور یہ صرف حالات کی وجہ سے نہیں ہے، حالات آئیں یا جائیں، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. یہ اللہ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنا یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. کل جنت میں جانے کے بعد اگر اللہ موقع دے تو اللہ کے ساتھ بھی رہنے کا ادب سیکھ کے جانا ہے, باقی جنتیوں کے ساتھ رہنے کا بھی ادب سیکھ کے جانا ہے. تو یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے یہ کہ ہم مسلمان بھائیوں سے مل جل کے رہیں, ان کے وقت دیں, آپس میں دعوتیں ہوں بار بار, ایک دوسروں کی حاجتوں میں مسلسل لگے رہیں, خوشی میں غمی میں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ زائد کام نہیں ہے. صرف پیسے کمانا یہ صرف ایک کام نہیں ہے زندگی میں, اس سے کامیاب نہیں ہوں گے, اس سے زندگی میں برکت نہیں آئے گی. زندگی دل کا سکون, یہ امت پناہ, امت بننا ہے ہم کو. جیسے مدینے والے ایک امت بنے تھے, ایک دوسرے کو دل دیا تھا انہوں نے, اس میں دل کا سکون ہے, ہماری روح کی راحت ہے اس میں, اور جینے کا سچا مزہ اس وقت آئے گا جب ہم لوگ مل جل کے جینا سیکھیں گے, اور زندگی کی برکت اس وقت ظاہر ہوگی. تو اب ہم لوگ اب تک جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں, بھائی کمانا کھانا تو جانور بھی کرتا ہے نا, بے مقصد زندگی کو ہم چھوڑنے کا ارادہ کریں, جلدی سے جلدی مسلمانوں کو ایک امت بنا لیں ہم اس ملک کے اندر. پورے 14-15 کروڑ نہیں بنتے تو 1 کروڑ تو بن جائیں کم سے کم, جو امت کے جذبے والے ہوں, وہ آپسی اتحاد والے ہوں اور اخوت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوں. کچھ بھی پیدا ہو جائیں گے ایک نسبت ایک اچھی خاصی, تو اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت کریں گے. تو حالات چاہے جو بھی ہوں, یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. اور کتنے بھی کمزوری کے حالات ہوں, مایوس نہیں ہونا چاہیے. کمزوری کی حالات میں ہی امت کو اٹھانے کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے. فیصلے کا اصل وقت یہی ہے, جب رات پوری کالی ہو جاتی ہے, جب ستارے پورے ڈوب جاتے ہیں, اس کے بعد ہی صبح شروع ہوتی ہے. کہ سوخون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے, اب بولیں گے اب کہاں کا اتحاد مولانا, اب کہاں کا خلوص, اب کہاں مل کے رہ سکتے ہیں. نہیں, مایوس ہونے کی بات نہیں, ابھی وقت ہے, ابھی چلے گی بات, امت اب مضبوط بنے گی, بننے کا وقت اب آئے گا. حالات ہی آدمی کو بناتے ہیں, امت کو بناتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم لوگ ایک محنت شروع کریں گے اس مسجد سے, کہ آپس میں ہم لوگ اکرام مسلم کی مشقیں کریں گے, اسلامی اخوت جو ہے اس کی مشقیں کریں گے. انشاءاللہ اگلے جماعت میں مشورے کے بعد ہم آپ کے سامنے ترتیبیں رکھیں گے کہ امت کو پھر سے امت بننا ہے. اس میں دین کا بھی مزہ ہے, انشاءاللہ امت کی حفاظت بھی اس میں ہے. اور جو اوپر ہماری پہلی منزل پہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں ماشاءاللہ اب تک 100 آدمی بھائی بھائی بن چکے ہیں, جو اپنے اچھے برے ہر چیز میں حصہ لیتے ہیں, مل کے کھاتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں, مل کے ایک دوسرے کے مسئلے حل کرتے ہیں, مل کے دین سیکھتے ہیں. 100 آدمیاں تیار ہوئے اور اضلاع میں بھی جگہ, اور 100 آدمی. ابھی تو ہم صرف تجربہ کر رہے تھے کہ یہ چیز کیسے قابو میں آئے. الحمدللہ 1 سال میں وہ قابو میں آ گئی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں. وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے امت کو جوڑنے کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جلدی جلدی ہم لوگ آپسی دوستیاں قائم کر کے امت کو ایک بنانے کے کام میں لگ جائیں. یہی موجودہ زمانے میں آنے والے طوفان کا علاج ہے. اس سے زندگیوں میں دین بھی آئے گا اور پھر سکون بھی آئے گا, اور حالات سے لڑنے کی طاقت بھی امت کے اندر آ جائے گی, اور سیدھی سادھی ترتیب ہے آسان. تو انشاءاللہ مشورے سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی آئندہ اجلاسوں میں. آپ حضرات ذرا کچھ کرنے کی نیت لے کے آئیے. کوئی بھی کام ہے شروع ہونے کا کوئی ایک وقت ہوتا ہے, جب اللہ قبول کرتے ہیں تو اس میں برکت ڈالتے ہیں. تو چھوٹا دل مت رکھیے, آنے والے حالات کے مقابلے کی طاقت ہم بنائیں گے انشاءاللہ, اللہ کا نام لے کے. اس کا ارادہ رکھیے, اللہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.